الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 11ویں پارے سے ہوا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ جو لوگ اپنے نفاق کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے وہ آپ کے پاس آ کر اپنے آزار اور جھوٹے بہانے پیش کریں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. تو فرمایا اگر آپ راضی بھی ہو گئے تو اللہ ایسے نافرمانوں سے راضی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ نے دیہاتیوں کی دو قسموں کا تذکرہ فرمایا کہ بعض اپنے کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو توان سمجھتے ہیں, اور بعض دیہاتی اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے خرچ کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھتے ہیں. دین میں نیکی میں سبقت کرنے والے, چاہے ان کا تعلق مہاجرین سے ہے چاہے انصار سے ہے, جو ان کے پیچھے چلنے والا ہے, اللہ نے ان سب کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. پھر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں, اللہ اپنی رحمت ان کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. پھر ایک مرکز کا تذکرہ, منافقین نے عیسائیوں کی سرپرستی میں مدینہ منورہ میں ایک مرکز بنانا چاہا مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے, اور اسے مسجد کا نام دے دیا, اور اس کا تقدس لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ آ کر اس کا افتتاح کریں. آپ نے فرمایا تبوک سے واپس آؤں گا تو اس کا افتتاح کروں گا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ مسجد ضرار ہے, یہ حقیقت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں میں فرقہ واریت کو اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے. اس کا تقدس کا خیال نہ رکھنا, اور اسے گرانے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دیا اور اسے جلا دیا, اور اسے پیوند زمین اور اس عمارت کو زمین کے برابر کر دیا. فرمایا ہاں مخلص ایمان والوں کی بنائی ہوئی مسجد, مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے, اور جس کے بنانے والے مخلص لوگ ہیں جو عقیدے اور نظریے کے لحاظ سے پاکیزہ اور صاف ہیں, اور ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے ان کے اندر طہارت موجود ہے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کا جانوں کا خریدار میں ہوں, ایمان والوں کی جانوں کا خریدار میں ہوں, اور ان کے بدلے میں انہیں جنت دوں گا. یوں بھائی مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے, اس لیے کہ اس کا خریدار اللہ ہے, اس کا خریدار اللہ ہے. کوئی وقت کا بادشاہ کسی چیز کو خریدے, اس چیز کی قیمت اس کی نسبت بڑھ جاتی ہے کہ اس کا خریدار یہ ہے. اور سبحان اللہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ خریدار ہے ایمان والوں کا, ایمان والوں کی جانوں کا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں, کفار سے ٹکراتے ہیں. اور ان کی خوبیاں کیا ہے؟ ان کی خوبیاں یہ ہیں وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں, اور وہ روزے رکھنے والے ہوتے ہیں, اور رکوع اور سجدے کرنے والے ہوتے ہیں, اور وہ برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں, اور اچھائی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں. معاملات ہوں, عبادات ہوں, معاشرت ہو, اخلاق ہو, اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, یہ ان ایمان والوں کی خوبیاں ہیں. پھر فرمایا نبی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کسی مشرک کے لیے دعائے خیر اور دعائے بخشش کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے دعا کی, لیکن جب ان کا شرک ثابت ہو گیا تو ابراہیم نے اپنے باپ سے بھی برات کا اعلان کر دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ان مخلص ایمان والوں کا جن کی تعداد تین تھی, کعب ابن مالک, حلال مرارہ ابن کعب اور مرارہ ابن ربی, حلال ابن امیہ, یہ تین مخلص ایمان والے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے, لیکن انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا, انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا اور سچ آ کر بتا دیا، ہماری سستی، ہماری کوتاہی، ہماری کاہلی، اس کی وجہ سے ہم شریک نہ ہو سکے۔ ان کے لیے بائیکاٹ کا اعلان ہوا، 50 دن تک ہر قسم کا ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا۔ اللہ نے آسمان سے ان کے لیے توبہ کی آیت بھیجی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت عبی ابن کعب فرمانے لگے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبی جب کعب ابن اس حضرت کعب سے کہا، جب سے تو پیدا ہوا ہے، جب سے تو پیدا ہوا ہے، اس سے بہتر دن تیری زندگی میں کوئی نہیں آیا کہ تیری توبہ آسمان سے آئی ہے اور اس کی قبولیت کا فیصلہ آسمان سے آیا ہے۔ سچائی کا نتیجہ چاہے دیر سے ہو لیکن بڑا میٹھا ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے بتایا ہے، سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اس بات، نبی کی بات پہ یقین نصیب فرما دے، تو پھر تو ہمارے سوسائٹی اور ہمارے گھروں اور ہماری زندگیوں سے جھوٹ کے گناہ ہی نکل جائے۔ اللہ ہمیں اس پر یقین اور ایمان نصیب فرما دے۔ پھر اللہ نے ایمان والوں سے کہا، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو، اور تم جو راہ خدا میں تکلیف اٹھاؤ گے اور سفر کرو گے اور راستے کی مشقت اٹھاؤ گے اور اس کے راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دیں گے۔ پھر آگے بتایا، جہاد کی عظمت اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن عام حالت میں یہ فرض کفایہ ہوا کرتا ہے، اس لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو دین کے اندر، دینی علم کے اندر مہارت حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، تاکہ دین میں مہارت حاصل کریں، اس لیے کہ اسلامی سلطنت کے لیے بھی افراد سازی بھی ضروری ہے، اسلامی سلطنت کے لیے افراد سازی بھی ضروری ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کی کسی آیت میں مدرسہ دیکھنا ہو تو اس آیت میں موجود ہے، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، کہ مدرسے کا کام ہے کہ دین کی ایسی سمجھ دے دے اور دینی علوم میں ایسی مہارت اور فقاہت پیدا کر دے، اور پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں۔ دینی اداروں کا کام ہے ایسے افراد کو تیار کرنا اور ایسے افراد کی سازی کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاد کا اسلوب بتایا، قریب والوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، پھر اس طریقے سے سلسلہ بڑھتا چلا جائے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے اسماء میں سے دو نام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اللہ بھی رؤوف ہے اور اللہ بھی رحیم ہے، یہ دونوں خوبیاں محمد الرسول اللہ کے لیے بھی ہیں کہ آپ بھی رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں۔ اور فرمایا، مسلمانوں کی تکلیف آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے اور مسلمانوں کے لیے خیر خائی کہ آپ بہت حریص ہیں اور مسلمانوں پر آپ بہت مہربان اور شفقت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں۔ پھر سورہ یونس ہے، اس کا تذکرہ فرمایا کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ان جیسا ایک آدمی پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ فرمایا، یہ پیغمبروں کا سلسلہ ایک مستقل سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ ہے، زمین و آسمان کا وہ پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اہل جنت کا جنت میں جانا اور وہاں جا کر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ جیسے یہ لوگ بھلائی کو جلدی مانگتے ہیں، اگر ایسی ان کے لیے برائی اور عذاب کا فیصلہ بھی جلد ہو جائے تو ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، لیکن اللہ مہلت دیتے ہیں۔ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ جو قرآنی نظام ہے اس میں کچھ ترمیم ہو جائے، کچھ منسوخ ہو جائے، کچھ ہمارے سے ہم آئیننگ اس کا سلسلہ ہو جائے، ہم سے کچھ میل جول قریب قریب ہو جائے، تو فرمایا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اتنا عرصہ میں تم میں رہا، نہ میں نے کسی کے پاس پڑھا، نہ میں نے تمہیں کوئی کلام سنایا، اور 40 سال کے بعد میری زبان سے یہ فصیح بلیغ کلام نکل رہا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر تبدیلی تنسیخ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر فرمایا تم لوگ ذرا غور تو کرو، جب سمندروں میں جاتے ہو لہروں کے درمیان تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، کون ہے جو تمہیں راستہ دیتا ہے؟ اور جب تمہاری کشتیاں پھنس جاتی ہیں تو تمہیں سارے اپنے معبودان باطلا سب بھول جاتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہو، لیکن جب تمہیں نجات ملتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے تم نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر وہی اللہ ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور ساری مخلوق کو رزق دینے والا ہے، زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ کا پیدا کرنے والا۔ جن کو تم پرستش کر رہے ہو بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر انسان کی بنائی ہوتی تم اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت بھی بنا کے لے آؤ، سارے کے سارے اپنے معبودان باطلا کو اکٹھا کر لو اور اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت ہی بنا کے لاؤ، زمین و آسمان کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ اللہ کا کلام یہ جسمانی بھی اور روحانی بھی شفا ہے، اس کے ایمان والوں کی نصیحت ہے، اہل ایمان کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، جسے یہ دولت مل جائے اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے بہت بڑی دولت اسے عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ کی دوستوں کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی دوستوں کی نشانی یہ ہے کہ ان پر خوف کوئی نہیں ہوگا اور ان پر حزن کوئی نہیں ہوگا، اور وہ ہوتے ہیں جو ایمان کے بعد اپنی زندگی کو گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، اس کا تذکرہ۔ پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا تذکرہ، جو اللہ کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہوئی، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا، حضرت یونس بستی چھوڑ کے نکل گئے، لیکن یہ قوم اپنے بچوں عورتوں کے ساتھ میدان پہ آ کر آہو زاری کرنے لگی، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگی، تو آیا ہوا عذاب ٹل گیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ ہود ہے، جس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اس کی آیتیں ساری کے ساری محکم ہیں اور اس کے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو اور ظاہری چیزوں کو سب کچھ جانتا ہے۔ پھر اللہ نے معاش کا مسئلہ حل کر دیا کہ زمین پہ چلنے والی جتنی مخلوق ہے اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض علی اللہ رزقها، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب انہیں حالات اچھی ہو جاتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا جینے کا مقصد ہی دنیا ہے، اللہ انہیں کچھ دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کی مشغولی بھی اختیار کرتے ہیں لیکن زندگی کا مقصد آخرت ہوتا ہے، ان کی کھیتی بڑی اچھی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور ان کی دعوت کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مسجود نہیں، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اکیلا اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اتنے عرصے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، چند لوگ ایمان لے کے آئے، اللہ نے اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا اور اپنے پیغمبر سے کہا آپ کشتی بنائیں اور ہر قسم کے چوپایوں کا جوڑا اس میں داخل کر لیں، اور جتنے ایمان والے ہیں ان کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیں۔ جب حضرت نوح کشتی بنا رہے قوم پاس سے گزرتی تو مذاق اڑاتی، خشکی میں کشتی چلاؤ گے، پانی کا نام و نشان کوئی نہیں، تم اس خشکی کے اندر کشتی چلاؤ گے، یوں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن پیغمبر تو اللہ کے حکم کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ جب کشتی تیار ہو گئی، ایمان والے اس میں سوار ہو گئے، زندگی کے ضروریات اس میں رکھ لی، اللہ نے آسمان سے ایسا بارش بھیجی ہے، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، آسمان سے بھی پرنالے بہنے لگ گئے، یہاں تک کہ آگ تندور اس کے اندر سے پانی نکلنے لگا۔ بیٹا حضرت نوح کا ایمان کوئی نہیں لایا، ایمان کوئی نہیں لایا۔ آپ نے اسے بلایا، آجا کشتی میں سوار ہو جا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، کہا میں اس چوٹی سے اپنے آپ کو، اپنی جان بچا لوں گا۔ لیکن سیلاب کی ایک لہر آئی اور وہ اس کے نظر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا، اللہ میرا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا اہل نہیں ہے، اور آئندہ اس کے بارے میں سوال بھی نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا اے اللہ معاف فرما دے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسلام رشتہ داریوں کی بنیاد پر، ہاں رشتہ داریوں کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اسلام تو طلب کی بنیاد پر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے اجنبی ہے، چاہے وہ دور کا ہے، اگر اس کے اندر سچی طلب ہے اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اسلام کے دولت کے معاملے میں اللہ بڑے غیور ہیں، بڑے غیور ہیں۔ جو اس کی قدر نہیں کرتا اللہ اسے دیتا بھی نہیں ہے، اور کوئی کسی بھی دنیا کے کونے سے طلب لے کے آئے اللہ اسے یہ دولت اس کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو نوح کا بیٹا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا، طلب کوئی نہیں، مردود ہوا، ہلاک ہوا، عذاب کا شکار ہوا۔ اور اللہ کے نبی کے پور سے آئی ہوئی غلام، کہاں سلیمان فارس کا، اور کہاں صہیب روم کا، اور کہاں بلال حبشہ کے، سبحان اللہ، سچے طلب لے کے آئے، اسلام نے انہیں سردار بنا دیا، اسلام نے انہیں سربار بنا دیا۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طویل واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرمایا آپ کی زبان سے اس واقعہ کا بیان ہونا جو صدیوں سال پہلے گزرا ہے، یہ علامت ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم۔